السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم انشاءاللہ آج صفحہ نمبر 27 سے پڑھیں گے. یہ دو دعائیں ہیں, یہ بھی ہمیں آنی چاہیے. پہلے تو یہ ہے بات کہ بیوی یعنی کی پیشانی پکڑ کر دعا کرنا. جب بیاہ کے انسان اپنی دلہن کو گھر لائے تو پھر اس موقع پہ اس کو گھر میں جب بیٹھی ہو تو پیشانی پکڑ کر اس موقع پہ یہ دعا پڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی بیوی کو یا کسی خادم کو یا کسی گائے وغیرہ کو حاصل کرے اور لائے گھر میں تو اس کی پیشانی پکڑ کر یہ کہے. تو یہ دعا ہے. اس دعا کا یہ مطلب نہ سمجھیے گا کہ عورت کو کوئی خادم اور جانور کے برابر بنا دیا ہے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. بلکہ اصل چیز یہی ہے کہ یہ ایک دعا ہے جو ہر شے کے بارے میں یعنی خیر کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کی جا سکتی ہے. اس لیے کہ بیوی بھی گھر میں آتی ہے تو گھر کی ایک رونق ہے, اور خادم نے بھی, خادم اس دور میں ایسی خاتون کو کہا جاتا تھا جیسے ہمارے ہاں مائیاں ہوتی ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں. تو ایسے لوگ بھی اگر گھروں میں آ جائیں تو ان کے کام اگر اچھے ہوں تو گھر میں ہر شے ٹھیک رہتی ہے, ورنہ تکلیف ہوتی ہے. پھر اسی طرح کوئی جانور ہو, کوئی جانور ایسا ہو کہ جو بہت تنگ کرے, ہاں قابو میں نہ آئے, تو ایسے بہت سے جانور ہوتے ہیں. تو اس لیے ان سب کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دعا پڑھے, یہ دعا جی. اللہم انی اسألک من خیرها وخیر ما جبلت علیہ واعوذ بک من شرها وشر ما جبلت علیہ. اے اللہ, میں تجھ سے اس کی بھلائی مانگتا ہوں اور اس کی پیدائشی عادتوں کی بھلائی مانگتا ہوں. ایک تو یہ نا کہ جبلت علیہ, جبلی ایک عادت ہوتی ہے شروع سے ہی, نیچر میں ہوتی ہے, اس کی فطرت میں یہ خیر ہے, تو وہ خیر بھی نکال, اور ویسے بھی اس کے ہر وقت ارد گرد ہونا وہ بھی ایک خیر کا سبب بنے. وہ اعوذ بکا, اور اس کے شر سے اور اس کی پیدائشی عادتوں کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ بھی ایک دعا ہے, اور اس دعا کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تعلیم دی ہے امت کو کہ یہ مانگی جائے. سنن ابن ماجہ میں یہ روایت موجود ہے. پھر اس طرح بیوی سے صحبت کے وقت کی دعا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے تو یہ دعا کہے. تو یہ بھی دعا جو ہے, یہ ظاہر ہے پہلے ہی انسان مانگتا ہے, اور اس مانگنے میں خیر بہت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے, ہو سکتا ہے کہ اسی صحبت میں اولاد لکھ دی ہو اور خاتون جو ہے, بیوی جو ہے وہ پریگننٹ ہو جائے, حاملہ ہو جائے. تو اس وجہ سے یہ دعا مانگنی بڑا ضروری ہے تاکہ اللہ تعالیٰ جو اولاد دے اس اولاد میں شیطان کا حصہ نہ ہو اور نیک اولاد ہو. تو دعا ہے بسم اللہ, اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. ہاں, اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ ہمیں شیطان سے بچا, یعنی میاں بیوی دونوں کو شیطان سے بچا, اور پھر شیطان کو اس سے دور رکھ جو تو ہمیں عطا فرما. یعنی اولاد کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ اگر اولاد دے تو شیطان کو اس سے بھی دور رکھ, شیطان کا اس میں حصہ نہ ہو. اس لیے کہ یہ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ پھر نیک اولاد بھی دیتا ہے. ایک آرزو ہوتی ہے نا انسان کی, تو اس آرزو کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. یہ دعا ہے. سچی بات تو یہی ہے کہ دین کی جو تعلیم ہے اس پر اگر یہ عمل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نیک اولاد بھی عطا کر دیتا ہے. آج ہماری اکثریت اس دعا کو نہیں جانتی, جس کی وجوہات میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید اس کو اہمیت نہیں دی گئی, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو انسان سوچتا رہتا ہے کہ میں کیا سوچتا تھا کہ اولاد کیسی ہو اور یہ کیسی نکلی. تو یہ فائدہ ہے اس دعا کو پڑھنے کا. ہم اللہ سے جو مانگے ہیں نا اللہ تعالیٰ وہی دے گا, لیکن جب مانگے ہی نا تو پھر شیطان کا حصہ اس میں پڑ جاتا ہے. اسی طرح ایسے ساتھی سے پناہ مانگنا جو قبل از وقت بوڑھا کر دے، اور ان ساتھیوں میں بیوی بھی ہو سکتی ہے. دعا ہے، آپ فرماتے ہیں اللہم انی اعوذ بکا من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینه ترانی وقلبه یرعانی ان رعا حسنة دفنها وإذا رأى سيئة أذاعها. بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے. جی ہاں، ہمسایہ بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اسی ہمسایہ سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ خود کیسا ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کی سفارش کی گئی کہ آپ اس کو کسی علاقے کا گورنر بنا دیجئے. تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، وہ صاحب جن کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، تو سیدنا عمر نے بندوں کو پہچاننے کی نا کوئی تین علامتیں اس سے پوچھی. پہلی علامت یہ پوچھی کہ یہ بتاؤ، تم مجھے کہتے رہے ہو کہ اس کو گورنر بنا دوں، ایک بڑی اہم پوزیشن ہے، تم یہ بتاؤ تم جانتے ہو اس کو؟ کہتے ہیں ہاں جانتا ہوں، بس یہ بڑا نیک ہے، آتا ہے مسجد میں بڑی اچھی نماز پڑھتا ہے، اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز آرام اور سکون سے پڑھ رہا ہوتا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، میرے نزدیک معیار کچھ اور ہے، اور میرا معیار یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے؟ کہنے لگا نہیں. تو آپ نے فرمایا سفر میں انسان پہچانا جاتا ہے کہ وہ کیسا ہے اپنے مسافر بھائی کے ساتھ، اس کی عادتیں ساری نکل آتی ہیں، وہ خود اپنے آرام کا خیال کرتا ہے اور دوسرے کوئی پرواہ نہیں کرتا، یا دوسرے کے ساتھ ٹھیک رہتا ہے. تو اس طرح کی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، اپنی سیٹ بنا لی اور دوسرے کی پرواہ نہ کی، اس طرح کی کئی چیزیں ہوتی ہیں، خود کھا لیا اور دوسرے کی پرواہ نہ کی. تو یہ سفر میں انسان پہچانا جاتا ہے کہ بندہ دوسرے کے لیے کیسا ہے. کہنے لگے نہیں میں نے کبھی سفر نہیں کیا. تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوسرا سوال کیا کہ کیا کبھی تم اس کے ہمسائے رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں. آپ نے فرمایا ہمسائیگی سے بھی بندہ پہچانا جاتا ہے کہ ہمسایہ ساتھ والا کیسا ہے، کوئی نکلتا ہے الیک سلیک بھی کرتا ہے، یا اپنے گھروں میں اونچی اونچی آوازیں بولتا ہے اور گھر والوں کو ہمسایوں کو تنگ کرتا ہے، یا جب کبھی ملتے ہیں تو بجائے اس کے کہ محبت السلام علیکم کو ملنا جلنا ہو، نہیں اس کا رخ دوسری طرف ہے، اس کا رخ دوسری طرف ہے. تو ایسا انسان بھی پتہ چل جاتا ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا تم نے کبھی اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی پیسے دیے ہوں ادھار، پھر اس کے بعد تم نے جسے مطالبہ کیا ہو کہ جناب وہ پیسے آپ نے کہا تھا وقت پہ دے دوں گا، آج وہ وقت آ گیا آپ مجھے دے دیجئے، کیا اس نے وقت پہ دیے یا ٹرخایا ہے یا بالکل دے نہیں رہا؟ معاملے سے بھی بندہ پہچان لیا جاتا ہے. کہنے لگا نہیں یہ بھی نہیں ہوا. آپ نے فرمایا پھر تم نماز پڑھتے دیکھ کے مجھے کیسے کہہ سکتے ہو یہ بندہ جو ہے نا گورنر بن سکتا ہے، میں نہیں بناتا ایسے لوگوں کو. تو یہ حقیقت ہے کہ برا ہمسایہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. انسان پناہ مانگتا ہے کہ میں، حتیٰ کہ بعض لوگوں کو تو یہ دیکھا ہے وہ گھر بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہاں سے نکلو، یہ ہمسایہ اچھا نہیں ہے. تو اس لیے یہ دعا ہے کہ اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، اور ایسی زوج سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. زوج کا مطلب سپاؤز ہے، یعنی میاں بیوی کو یا بیوی میاں کو اتنا پریشان کرتے رہیں، اتنا پریشان کرتے رہیں کہ وقت سے پہلے بندہ بوڑھا ہو جائے، اور ایسی اولاد سے جو مجھ پر آقا بن کے بیٹھ جائے. اولاد ماں باپ کو حکم دے یوں کریں، یہاں مت جائیں. یہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے قیامت کی نشانیوں میں بھی ایک نشانی بتائی ہے کہ جبریل امین نے جب آپ سے پوچھا اللہ کے رسول اخبرنی عن اماراتھا، کہ مجھے قیامت کی نشانیوں میں کوئی نشانی بھی بتائیے. آپ نے فرمایا ہاں میں بتاتا ہوں, ان تلد الامت ربتہا, کہ قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے کہ ماں جو ہے نا اپنی مالکہ کو جنم دے گی, کہ ماں پر بیٹی جو ہے نا اس طرح حکومت کرے گی جیسے مالکہ ہوتی ہے اور ماں غلام ہوتی ہے. تو یہ بھی بڑی عجیب سی کیفیت ہے جو بعض اوقات اولاد جو ہے بڑی ہو کے اپنے بوڑھے والدین پر آقا بن جاتی ہے اور انہیں حکم دیتی ہے اور ان کی بات نہیں مانتی. بدبخت لوگ ہوتے ہیں ایسے جو اپنے والدین کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. پھر وَمِن مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا, اور ایسے مال سے بھی جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے. مال تو ویسے فتنہ ہے, لیکن کچھ مال ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ وہ لے, وہ ایک عذاب بن جاتا ہے. جیسے آج کل کے دور میں دیکھیں مال رکھنا ایک جرم ہو گیا, جرم یہ بھتہ خوری اور پھر اس کے بعد پرچیوں کی تقسیم اور لوگوں کو ڈرانا, ان کی اولاد کو اغوا کر لینا, اللہ محفوظ رکھے. یہ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ وہ چیزیں جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے کہ اللہ ایسا مال نہیں چاہیے. پھر وَمِن خَلِيلٍ مَاكِرٍ, اور ایسے چال باز دوست سے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور جس کا دل میری نگرانی کرتا ہو. اگر وہ میری نیکی دیکھے تو اس کو دباتا جائے, اور خدا نہ خواستہ میرے اندر کوئی برائی دیکھے تو اس کو لوگوں میں خوب پھیلائے. یہ کون سی دوستی ہے؟ یہ تو بڑا مکار دوست ہے, چال باز دوست ہے. ورنہ تو یہ چاہیے کہ انسان کو اپنے اس دوست کے جو عیب ہیں وہ چھپانے چاہیے لوگوں کے سامنے, لیکن ہوتا عام طور پر اس طرح کے ماکر جو لوگ ہیں وقت پہ, ابن الوقت جو ہوتے ہیں, دوستی کی وقت سے فائدہ اٹھایا اور پھر جب دیکھا کہ یہ دوست میرا کام نہیں کر رہا تو اس وقت بالکل الٹ گیا. اور یہ سب دیکھ رہے ہیں ہم اپنے ماحول میں, دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کتنے مفاد پرست ہو گئے ہیں, ضمیر کو بیچ دیتے ہیں اور اس دوستی کو یاد نہیں رکھتے جو کسی زمانے میں بڑی گہری دوستی سی اور ایک دوسرے کا خوب خیال رکھا جاتا تھا. تو یہ بھی ہمارے ساتھ چونکہ ہوتا ہے تو اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم, دیکھیے آپ کی نظر کہاں کہاں جاتی ہے, تو آپ نے یہ دعا مانگی ہے اور یہ سکھایا کہ ہم بھی اچھے زوج کے بارے میں رب کی جناب میں دعا کیا کریں. پھر شوہر کی وفات پر پڑھنے کی دعا. کسی خاتون کا شوہر فوت ہو گیا تو ایسے موقع پر وہ اتنی غمگین ہوتی ہے کہ جس کو شاید کوئی بھی سہارا دے, حوصلہ دلائے, تعزیت کرے, اس کی دنیا لٹ چکی ہوتی ہے. تو وہ خاتون نبی علیہ السلام اس کو بھی سمجھاتے ہیں کہ تم بھی دعا پڑھو, اللہ تمہارے غم کو ہلکا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو دکھ اور غم ہے اس کے بدلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا کرے. بس اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے, مانگنا اسی سے چاہیے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا, جس مسلمان پر کوئی بھی مصیبت آئے اور وہ وہی کہے جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے, یعنی یہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اللَّهُمَّ أَجِرْنِي فِي مُصِيبَتِي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا, اس کا مطلب بے شک ہم سبھی اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے. اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما. یہ یقین ہو بس بندے کو. دیکھیں زندگی میں ایسی اونچ نیچ تو آتی ہے, زندگی کوئی خوشیوں کی سیج نہیں ہے, پھولوں کی سیج نہیں ہے. یہ خوشی کے ساتھ غم بھی کبھی کبھی آ جاتے ہیں, لیکن اکثر و بیشتر ہمیں خوشی نصیب ہوتی ہے, کبھی کبھی غم آتے ہیں. تو اس پورے غم کو ساری زندگی کا حصہ نہ بنا لیا جائے یا سمجھ نہ لیا جائے, بلکہ اسی غم کو اسی محدود ٹائم کے لیے ہی رکھا جائے اور اس سے پہلے کی خوشیاں اور بعد کی خوشیاں جو اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہیں ان کو بھی بندہ ذرا تھوڑا سا ذہن میں لائے, غم کو اس طرح ہلکا کرے گا اور پھر اپنے رب سے مانگے. تو یہ کہتی ہیں کہ جب میں نے ان سے سوال کیا تو آپ فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اس سے بہتر عطا فرما دیتے ہیں, جو نقصان ہوتا ہے اس سے بہتر اس کو عطا فرما دیتے ہیں. پھر کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ فوت ہوئے, یعنی ان کے خاوند ام سلمہ ان کا بیٹا تھا سلمہ اس کا نام تھا, تو دونوں میاں بیوی کی کنیت ایک ابو سلمہ ہے خاوند کی اور ماں کی ہے ام سلمہ. تو یہ جب ابو سلمہ فوت ہو گئے, یہ ہجرت حبشہ کے دوران فوت ہوئے ہیں, جوان تھی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی, تو بڑا غم تھا بڑا دکھ تھا, بس یہی سمجھتی تھی کہ بس اب تو دنیا میں میرے لیے کچھ ہے ہی نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تعزیت کے لیے آئے, قریشی خاتون تھیں آپ کی قریبی رشتہ دار تھیں, تو کہنے لگی میں نے عرض کی ابو سلمہ سے افضل کون سے مسلمان ہوں گے, آپ مجھے یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ وہ اخلف لی خیر منہا, کہ مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما. تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول ابو سلمہ جو میرے خاوند تھے ہمارے درمیان اتنی محبت تھی, ٹوٹ کے ایک دوسرے کو چاہتے تھے, کیا ان کے فوت ہونے کے بعد مجھے اس سے افضل کوئی انسان مل سکتا ہے نظر آ سکتا ہے؟ تو پہلا یہ گھرانہ تھا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت فرمائی. تو خود کہتی ہیں کہ پھر میں نے اسی قول کو دہرایا کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ ابو سلمہ سے زیادہ کوئی افضل انسان ملے, اور پھر ہم نے پہلا گھرانہ ہے جو دین کی خاطر مکہ سے نکل کے میاں بیوی جو ہیں وہ گئے ہیں ہجرت یعنی حبشہ کی طرف, تو ایسے بہتر انسان کہاں نصیب ہو سکتے ہیں؟ تو پھر کہتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں نے یہی قول دہرایا تو آپ خاموش رہے. پھر کچھ عرصے کے بعد کہتی ہیں کہ اللہ نے مجھے ابو سلمہ کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیے. پھر یہ آپ کی زوجہ محترمہ بن کے آپ کے گھر آ گئی. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. تو اس لیے مستقبل کے جو معاملات ہیں وہ اللہ پہ چھوڑنے چاہیے. مسلمان کا یقین بس یہی ہو کہ حال ٹھیک ہے, جو اللہ نے کیا میں اس پہ صبر کروں گا, باقی کل کیا ہے میں نہیں جانتا, میرے لیے دنیا اندھیری نہیں ہے اور راہیں بند نہیں ہیں. وہ اللہ جس نے ماضی میں مجھے پالا پوسا آج تک پہنچایا ہے وہ کل کو بھی بہتر بنا سکتا ہے, اور کل کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے بہتر کوئی شے دے سکتا ہے, کیونکہ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. تو ام سلمہ ہی روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض یا میت کے پاس موجود ہو تو خیر کی بات کہا کرو, کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو اس پر وہاں فرشتے جو موجود ہوتے ہیں وہ آمین کہتے رہتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ جب ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے عرض کی اللہ کے رسول ابو سلمہ فوت ہو گئے ہیں. آپ نے فرمایا ام سلمہ تم یہ دعا کرو کہ اللہم اغفر لی ولہ واعقبنی منہ عقبہ حسنہ, اے اللہ مجھے اور ابو سلمہ کو معاف فرما اور مجھے ان کا نعم البدل عطا فرما. یہ ہے اب ایسے موقع پہ انسان یہ دعا کرے مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما, تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. لیکن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات تھی, ام سلمہ نے اپنے غم کو ایک طرف رکھا, اس بات کو غور سے سنا اور دل سے رب کی جناب میں یہ دعا کر دی. تو کہتی ہیں میں نے یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے زیادہ بہترین بدل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا کر دیے. ان کی زوجہ محترمہ بن کے آ گئیں اور آج وہ ام المؤمنین کہلاتی ہیں. کتنا بڑا درجہ ہے. پھر اگلا چیپٹر ہے اولاد کے لیے دعائیں. والدین اپنی اولاد کے لیے بھی دعائیں کیا کریں, جس طرح اولاد کو اللہ تعالیٰ یہ نصیحت کرتے ہیں تاکید کرتے ہیں کہ تم اپنے بوڑھے والدین کے لیے یا فوت شدہ والدین کے لیے دعا کرو, اسی طرح اولاد کو بھی کہا گیا کہ اپنی والدین کو بھی کہا کہ وہ اولاد کے لیے دعا کیا کریں. پہلی جو دعا ہے جوڑے کے لیے وہ یہ ہے کہ نیک اور پاکیزہ اولاد کے حصول کی دعا ہو. انسان شادی کر کے بیوی کو گھر لاتا ہے تو رب کی جناب میں یہ ضرور دعا کرے کہ اللہ مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو نیک ہو اور پاکیزہ ہو. یہ اور یہ دعا جو ہے نا یہ معمولی بندے کی نہیں ہے, جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے. وہ بھی کرتے ہیں یہی دعا, ربی ہب لی من الصالحین, اے میرے رب مجھے صالح اولاد عطا فرما. اب دیکھیے بڑھاپے میں یہ دعا مانگ رہے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور دعا کیا ہے؟ مجھے صالح اولاد عطا فرما. صالح کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب ہے نیک فرما بردار، اور دوسرا مطلب ہے بے عیب، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کمپلیٹ بچہ ہو، صحت مند ہو، اور دوسرا کہ وہ نیک ہو. کیا جامع لفظ ہے، کتنا کمپریہنسو ورڈ ہے یہ. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اس وقت 90 سال سے زیادہ عمر کے ہیں، اور رب کی جناب میں یہ دعا کر رہے ہیں کہ اولاد ایسی ہو میں بوڑھا ہوں، اور نہ ہو کہ بچہ پیدا ہو کہ بڑا ہو کے، یا تھوڑا سا ہی بڑا ہو تو مجھے بوڑھا سمجھ کے مجھ پر ہی وہ کنٹرول کرے، مجھے قابو پانے کی کوشش کرے. نہیں، وہ صالح ہو، نیک ہو، فرما بردار ہو، میرا خیال کرنے والا ہو. اور ادھر والد کی یہی دعا ہے، ربی حبلی من الصالحین. تو اللہ نے یہ دعا سنی، اور جناب اسماعیل علیہ الصلات والتسلیم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے. یا بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس سے مراد اسحاق علیہ السلام ہیں، کہ اسماعیل پہلے پیدا ہو چکے تھے، اور وہ چونکہ حاجرہ سے تھے تو ان کو حضرت ابراہیم مکہ میں چھوڑ آئے تھے، تو پیچھے اب آپ کے ساتھ صرف سارہ ہیں، اور سارہ بھی بوڑھی ہو گئی ہیں، خود بھی بوڑھے ہیں. سارہ کی بڑی خواہش تھی کہ کاش میری بھی کوئی اولاد ہو جاتی، تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس عمر میں ان کو خوشخبری بھی سنائی، اور اسحاق علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خوشخبری سنائی. نہ صرف یہ سنائی، دعا ایسی قبول کی، اللہ نے فرمایا اسحاق بھی دوں گا، اور اسحاق بڑا ہوگا، وہ جب شادی کرے گا تو اس کو جب بچہ دوں گا تو وہ بھی اس کا نام یعقوب ہوگا. تو بیٹے کی بھی خوشخبری سن لیجئے، پوتے کی بھی خوشخبری سن لیجئے، اور دونوں اللہ کے نبی ہوں گے. ایسی اللہ تعالیٰ نے اور دعا قبول فرمائی ہے. پھر زکریہ علیہ السلام کا دعا کرنا، یہ بھی دیکھیے، فرماتے ہیں ربی لا تذرنی فردن وانت خیر الوارثین. اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے. فکر ہے کس چیز کی؟ کہ دین کا کام میں کر رہا ہوں، کرتے کرتے اب بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بڑھاپے کے بعد ظاہر ہے میں نے ختم ہونا ہے، تو اس دین کے کام کو کون کرے گا؟ تو سیدنا زکریہ علیہ السلام کوئی امیر کبیر آدمی نہیں تھے، اللہ کے نبی تھے. کوئی بہت بڑا ترکہ چھوڑ کے نہیں جا رہے تھے کہ جس کی فکر ہو کہ میرے بعد اس مال کو کون سنبھالے گا. نہیں، وارث سے مراد کیا ہے؟ کہ میرے بعد اس دین کا کام کون کرے گا، یہ مطلب ہے. تو ان کو فکر یہی ہے کہ اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑنا، یعنی میں اسی دنیا میں آیا ہوں اور بس چلا جاؤں، میں چاہتا ہوں میری نسل میں یہ کام ہوتا رہے جو دین کا ہے. تجھ سے یہی مانگتا ہوں کہ اولاد دے دے. اور مزے کی بات دیکھیے، یہ انبیاء ہیں، محتاج ہیں اپنے رب کے، حالانکہ ان کے دور میں بہت کچھ ہوتا تھا، جادو بھی تھے، ٹونے بھی تھے، ٹوٹکے بھی تھے، بے اولادوں کو نوازنے والے بھی بڑے دعوی تھے، دعوے دار تھے، لیکن یہ دونوں رب سے مانگ رہے ہیں، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے، ربی، اور دوسرے بھی کہتے ہیں ربی، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے وہ دعا سنی ان کی، اور حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑھاپے میں خوشخبری سنائی کہ ہم آپ کو ایسا بیٹا دیں گے، اس کا نام بھی ہم خود رکھ دیتے ہیں، اور نام رکھ کے بتایا کہ ہم تمہیں بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے ہم نے کسی کا یہ نام نہیں رکھا. لم نجعل له من قبل سمیعا. پھر اسی طرح ایک اور دعا ان کی یہ بھی ہے جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، کہ رب ہب لی من لدنک ذریتن طیبتن انکا سمیع الدعاء. اے میرے رب، مجھے اپنی طرف سے نیک اور پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے. نیک اور پاکیزہ اولاد حقیقت ہے، یعنی اچھی اولاد ہو، نیک اولاد ہو، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، انتہائی مطمئن ہوتے ہیں والدین، اور اگر خدا نہ خواستہ بچوں میں کوئی ایسا بچہ نکل آئے, سوچیے کیا ان کو فکر ہوتی ہے, یہ میری اولاد کیسی ہے. سات بیٹے بھی اللہ دے دینا, ان میں چھ فرما برداروں ایک نہ ہو, تو وہ جو تماشا دکھاتی ہے والدین کو اور سب بھائیوں کو, سارے اعوذ باللہ پڑھتے رہتے ہیں ہر وقت, پناہ مانگتے رہتے ہیں. تو یہ بڑی عام دعا ہے, اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. ہم نے اللہ تعالیٰ سے اولادیں تو مانگ لی, مگر یہ خواہش کبھی ظاہر نہیں کی. بہت کم لوگ ہیں جو یہ خواہش ظاہر کرتے ہوں کہ اللہ جو اولاد دے وہ نیک دے, پاکیزہ اولاد دے, جس کے خیالات بڑے پاکیزہ ہوں, جو فرما بردار ہو, جو نیک ہو. انہی دعاؤں کو ہم مانگنا شروع کریں, ورنہ یہ شکایتیں جو اکثر و بیشتر سننے میں آتی ہیں, جی اولاد آج کل کی بڑی نافرمان ہے, نہیں سنتی, اپنی مرضی کرتی ہے, یہ اپنی مرضی والی بات نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو بحثیت والد کے ایک جو رول ہے وہ بڑا کمزور ہو گیا ہے. ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نہیں سمجھا سکتے, تو اس موقع پہ ہم شکست کھا کے یوں اپنا عذر لنگ پیش کرتے ہیں کہ جی اولاد جو سوچتی ہے وہ بہت اچھا سوچتی ہے, بڑی سیانی ہے آج کل کی اولاد. ہم یوں کہہ دیتے ہیں جبکہ ہم جانتے ہیں کہ گھر میں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ دعائیں مانگنی چاہیے. اور پھر اگر اولاد اللہ نے دے بھی دیے, تب بھی ان کے حق میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا رہے کہ اللہ میرے بچے کو, میرے اس فلاں بیٹے کو نیک بنا دے, اس کو پاکیزہ خیال کا بنا دے, اس کو فرما بردار بنا دے. تو بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نیک اولاد کی مثالیں بھی بہت سی سنائی ہیں جو احادیث کی کتابوں میں ملتی ہیں. وہ لمبے لمبے یہ واقعات ہیں, لیکن بہرحال ہیں نیک اولاد کا یہ فائدہ ضرور ہوتا ہے. مریم علیہ السلام کو دیکھ لیجئے, چھوٹی سی بچی ہیں, زکریہ علیہ السلام ان کی تربیت کے لیے چنے جاتے ہیں, اور جو عبادت گاہ ہے اس میں سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی عبادت کرتے ہیں, اور دوسرے کمرے میں سیدہ مریم کرتی ہیں. یہ سب ہو جاتی ہے, عبادت ہوتی ہے, سیکھتی بھی ہیں دین کو. اب اس کے بعد جب وہ نکلی ہیں باہر, جہاں سارا یہ واقعہ شروع ہوتا ہے, یہ باہر نکلی ہیں, تو وہاں اکیلی جگہ پہ جا کے کچھ کپڑے بدلنا چاہتی تھیں یا واش روم جانا چاہتی تھیں, تو وہاں انہوں نے ایک انسان کو, نوجوان کو دیکھا جو سامنے تھا. اب اکیلی جگہ ہے, خود اکیلی ہیں, وہ ہے بس. اب اس موقع پہ کیا کہتی ہیں, یہ دین کی تعلیم ہے, یہ تعلیم کا اثر ہے. کہتی ہیں انی اعوذ بکا من الرحمانی ان کنت تقیا, کہ میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے, اگر تو متقی انسان ہے تو یہاں سے چلے جاؤ. یہ ان کے منہ سے لفظ نکلتے ہیں. جب زکریہ علیہ السلام نے پوچھا یہ پھل کہاں سے آئے, تو یہ تقوی یا تعلیم ہے, تربیت ہے, جس کی بنیاد پر انہوں نے کہا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں. یہ ہے اصل چیز, یہ ہے. تو تعلیم اور تربیت نیک اولاد بنا دیتی ہے, اس کا بھی بندوبست ہمیں کرنا چاہیے. پھر اولاد کے اصول کے لیے استغفار کرنا. استغفار کے جہاں بڑے فائدے ہیں, ان میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد بھی دے دیتا ہے. یہ تعویذوں سے, گنڈوں سے نہیں اولاد ملتی, حقیقت ہے. یہ خدائی کے دعوے دار جو ہمارے ہاں آج کل بہت پھیل رہے ہیں کہ ہم اولاد بخش سکتے ہیں, اولاد دے سکتے ہیں, آپ کچھ مانگیں آپ کا کام ہو جائے گا, یہ بہت ہی شرکیہ کام ہے, کفریہ کام ہے, جو مسلمانوں کے اندر شروع ہو گئے ہیں, اور ہمارا میڈیا اس کو کس طرح پروموٹ کر رہا ہے, بڑے دکھ کی بات ہے. بڑا یعنی وقت جو ہے نا وہ کچھ اس طرح کا بنتا جا رہا ہے کہ ہر بندے کو اب دین سے آگاہی حاصل کرنا بڑا ضروری ہے. اگر ہم نہیں کریں گے تو اس فتنے میں نہ صرف خود پڑیں گے بلکہ اولادیں ہماری, نسلیں اس فتنے میں پڑ جائیں گی. اور کل اللہ نے پوچھنا ہم سے ہے کہ تم والدین تھے, تم نے اپنی اولاد کو ان چیزوں سے آگاہ کیوں نہیں کیا تھا. تو یہ بتانا بھی چاہیے اپنے بچوں کو, یہ سب غلط کام ہے, اس کی طرف جانا نہیں چاہیے. تو وہ دعا ہے کہ فقل تستغفرو ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ويمددكم باموال وبنين. یہ سیدنا نوح علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم سارے الٹے کام کرتے ہو اور اپنی طرف سے یہ سوچتے ہو کہ اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو یہ چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی، یہ کام کریں گے تو یہ چیزیں حاصل نہیں ہوں گی. نا، ایسا نہیں ہے. اس کا ایک حل ہے اور میں وہی کہوں گا کہ تم رب کی جناب میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، جس کو استغفار کہتے ہیں. اور استغفار کا انہوں نے چار فائدے بتائے، چار فائدے. حقیقت یہی ہے، سب سے بڑا ٹوٹکا ہے یہ. بندہ اٹھتے بیٹھتے، چھوٹی چھوٹی محفل میں بیٹھے بیٹھے کئی مرتبہ استغفار پڑھ لے، بہت بڑا ٹوٹکا ہے جو دین نے سمجھایا. اور وہ کیا ہے کہ پہلی یہ ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، تم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو، یقین مانو کہ وہ بخشنے والا ہے، بہت بخشنے والا ہے. مراد یہ کہ بہت سے گناہ بھی ہوں تب بھی وہ بخش دیتا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے استغفار سے کہ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور دوسرا یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا. یہ قحط پڑتے ہیں، بے روزگاری ہوتی ہے، اور پھر اس کے علاوہ کاروبار نظر نہیں آتے، لوگ بیکار بیٹھے ہیں. بارش ہو تو یہ اللہ کی رحمت کہلائی جاتی ہے. یہ رحمت جب برستی ہے تو زمین اپنا سونا اگلتی ہے، اور یہی سونا لے کے انسان جو ہیں خوش بھی ہوتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، اور ان کا کاروبار پھلتا پھولتا ہے. تو استغفار سے بارشیں ہوتی ہیں، رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں. یہ دوسرا فائدہ ہے، اور اس کے نتائج پھر بعد میں ہم دیکھتے رہتے ہیں. پھر تیسرا فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو بڑھا دے گا استغفار سے. یہ بھی ہے کہ مال بڑھ جائے گا، کاروبار خوب ہوگا، اور وسائل اللہ تعالیٰ دے دے گا، تو اس طرح اس میں اضافہ ہوتا جائے گا آئے دن آئے دن. اور پھر چوتھا فائدہ یہ کہ استغفار سے اللہ تعالیٰ بیٹے عطا کرے گا. ہے نا نسخہ، یہ کوئی تعویذ نہیں ہے، یہ صرف دعا ہے. دعا استغفار، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الی، بس اس سے یہ فائدے ہیں. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی، ہاں جس کا مطلب ہے اے اللہ مجھے معاف کر دے. یہ بھی استغفار ہے. استغفار کی ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھے، اور دوسرا یہ دعا کرے اللہ مجھے بخش دے. اغفر یہ کہتے ہیں اردو میں، عربی زبان میں مغفرہ یا غفرہ کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو ٹیبل ہے اس کے اوپر جب کوئی کور بچھایا جاتا ہے تو اس کور کو کہتے ہیں مغفرہ، کچھ وہ چیز جو اس کو ڈھانپ لے. اس وجہ سے جو فوجی ہمارے ہیں ان کے سر پہ جو لوہے کی ٹوپی ہوتی ہے اس کو مغفرہ کہتے ہیں، مغفر کہتے ہیں. تو یہ چیز اگر کور ہو جائے اچھے کپڑے سے تو اس چیز کے جو عیب ہیں وہ نظر نہیں آئیں گے، بڑی خوبصورت یہ چیز نظر آئے گی اچھا کپڑا اوپر بچھا ہوا ہو. تو اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کر رہے ہیں، گناہ نیچے بہت ہیں، بہت گناہ ہیں، میں خود بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور دوسروں کو بھی نہیں دکھانا چاہتا کوئی دیکھے اس کو، بس اللہ تو ان کو ڈھانپ دے ان کو بس. اور جب اللہ ڈھانپ دے تو یہ مطلب ہے اللہ نے بخش دیا. یہ فائدہ ہے، اللہم اغفر لی، مولا مجھے معاف کر دے، بخش دے. ورحمنی، اور مجھ پر رحم فرما، تو اللہ ہے، میں تیری چھوٹی سی مخلوق ہوں، چھوٹا سا انسان ہوں، غلطیاں کرتا ہوں، مانتا ہوں، تو مجھ پر رحم فرما. واہدنی، اور مجھے ہدایت دے. ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ راہ دکھا. اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے راہ دکھا دے. حقیقت ہے ہم مانگیں گے تو اللہ راہ دکھائے گا، ورنہ نہیں دکھائے گا. یہ یاد رکھیے، یہ ہدایت دو قسم کی ہوتی ہے. ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جو انسان کو بس کوئی اس کی فطرت اس کو لے کے چلے کہ بھئی ٹھیک ہے جی یہ کام کرنا ہے میں کر رہا ہوں، اور بندہ سمجھے میں ٹھیک کر رہا ہوں. تو یہ انسان کی اپنی جو نیچر ہے اس کے مطابق وہ چلتا ہے. یہ نیچر خراب بھی ہو سکتی ہے, اچھی بھی ہو سکتی ہے, لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا ہر کام اچھا ہوگا. لیکن ایک ہدایت وہ ہوتی ہے جو اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتی ہے, اور یہ توفیق مانگنی پڑتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہم یہ دعا کرتے ہیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا, تو یہ جو ہدایت ہے یہ وہ ہدایت مانگ رہے ہیں جس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم سیدھے راستے پہ چل نکلیں. تو وہدنی کا مطلب یہی ہے, اللہ مجھے توفیق دے کہ میں سیدھی راہ پہ چلتا رہوں. پھر ورزقنی, اور مجھے رزق عطا فرما. جی ہاں, میں رزق کا بھی محتاج ہوں. میں جو کچھ میرے پاس ہے یہ کسی بھی وقت, یعنی اس پہ میں اترا نہیں سکتا. نہیں, مجھے لمحہ بلمحہ اللہ سے مانگنا ہے رزق. جتنا بھی دے رکھا ہے اللہ سے ہم اور بھی مانگ سکتے ہیں, بس اتنا ہے. اور کوشش انسان یہی کرے کہ اس دعا میں نیت یہ کرے اللہ رزق حلال عطا فرما دے, بس. تو یہ حدیث ہے جس کو امام بخاری نے اپنی الادب المفرد جو کتاب ہے اس میں یہ بیان کیا ہے. پھر اسی طرح ایسی اولاد کی دعا کرنا جو علمی وارث بنے. جی ہاں, اہل دین کو جو مومن ہوتے ہیں ان کو یہی درد ہوتا ہے کہ ہم تو اپنا وقت گزار گئے, لیکن بعد کی نسلیں جن فتنوں میں پڑ رہی ہیں ان کا کیا ہوگا. تو وہ نہ صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں بس اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا ہے, نہیں, بلکہ وہ دین کو آئندہ بھی پھلنا پھولنا دیکھنا چاہتے ہیں. اور وہ خواہش ہوتی ہے ان کی کہ اللہ یہ کام اگر میں نہیں کر سکا تو میری اولاد سے لے لے, کوئی اولاد ایسی دے دے. تو ایسی اولاد کی دعا کرنا جو علمی وارث بنے. زکریا علیہ السلام کی یہ دعا ہے, ذکر رحمت ربی کا عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعله رب رضیا. دیکھیے, یہ قرآن مجید کی سورہ مریم کی ابتدائی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اللہ کے رسول, یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی تھی. اور زکریا علیہ السلام کیسے تھے, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا چپکے چپکے, نداء خفیہ, چپکے چپکے. علماء کہتے ہیں یہ چپکے چپکے بس دل کے اندر سے, بس دل کے اندر سے کوئی دعا اٹھی ہے, بس اللہ اس دعا کو بھی سن لیتا ہے. اور یہ حقیقت ہے, اللہ سنتا ہے. اوس بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی ہیں, انہوں نے, بوڑھے بوڑھے ہیں بیچارے, جوان اولاد ہے, اسی بڑھاپے میں اپنی بوڑھی بیوی سے کوئی جھگڑا ہوا تو غصے میں آ کے کہہ دیا, تم میرے لیے ایسی ہو جیسے میری ماں کی پیٹ, ننگی پیٹ. تو اس سے مراد یہی لیا جاتا تھا کہ بس جس نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا, جس طرح ماں کی ننگی پیٹ بندہ نہیں دیکھ سکتا, تو اس طرح بیوی کی ننگی پیٹ دیکھنا بھی بہرام, گویا کہ طلاق ہو گئی. تو خولہ جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اپنے اس دکھ کو لے کے. عرض کی, اللہ کے رسول, میرے خاوند نے مجھے یوں کہا ہے, اور بڑی تمہید باندھی کہ میری جوانی میرا خاوند کھا گیا, میں نے اس کے لیے بچے پیدا کیے, ان بچوں کو پالا پوسا, بڑے ہو گئے, جوان ہو گئے, تو اب مجھے وہ یہ کہتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں, وہ بار بار کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول انہوں نے طلاق کا لفظ نہیں کہا. آپ نے فرمایا, بی بی طلاق کا نہیں کہا, کم از کم یہ تو کہہ دیا ہے. اور شریعت میں میرے پاس کوئی واضح مسئلہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، وہ پھر کہتی ہے، جھگڑتی ہے آپ سے، تو بہرحال تھوڑی دیر وہ خاموش ہوئی ہے، تھوڑی دیر، اور چھوٹا سا کمرہ ہے، ام المومنین بھی ساتھ بیٹھی ہیں، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں اور ساتھ یہ بھی بیٹھی ہیں، تھوڑی دیر خاموش ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے آیات اتار لی، اور اس میں اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے تو اس خاتون کی بات دعا سن لی جو آپ سے آپ کے اپنے خاوند کے بارے میں بار بار جھگڑ رہی تھی، اس کی دعا سن لی، تو ام المومنین نے جب یہ آیتیں سنی تو حیران پریشان، کہتی ہیں میں حیران ہوں کہ میں بیٹھی ہوں، اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش ہوئی ہے، میں اس کے لفظ نہیں سن سکی کہ اس نے کیا دعا کی ہے، مگر اللہ نے کیسے سن لی ہے، یہ ہے اللہ سننے والا دل کے اندر۔ اس لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ بعض اوقات ہم یہ کہیں نہیں، ہم ذرا تھوڑے سے آرام سے بیٹھیں اور بیٹھ کے نہ پھر قبلہ رو ہو کے دعا مانگیں، نہیں، اصل میں یہ جو کیفیت ہے نا دعا مانگنے کی، یہ ضروری نہیں ہے کہ نماز میں بھی آئے، بعض اوقات بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور ایسی کیفیت میں انسان جب اپنے رب سے دعا مانگتے تو دل سے مانگتا ہے، تو یہ کیفیت اس خاتون خولہ پہ بھی طاری ہوئی اور سیدنا زکریا علیہ السلام پہ بھی، یہی سوچ کے کہ اے اللہ اگر تو مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو میں نے اس سے پوچھا ہے پھل کہاں سے ہے، وہ کہتی ہے اللہ نے دیے، تو اگر موسم بے موسم پھل اگر تو مریم کو دے سکتا ہے تو کیا مجھے اس عمر میں اولاد نہیں دے سکتا، دل کے اندر سے یہ دعا کی ہے بس، اور اللہ تعالی نے یہ دعا سن کے فرمایا اذ نادى ربه نداء خفيا، جب انہوں نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، کیا کہا، ربی انی وہن العظم، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، بوسیدہ ہو چکی ہیں، اور بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ واقعی میری اولاد اب ہوگی، میں بوڑھا ہو چکا، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، اور کمزور ہڈیاں تو ان میں میک بھی نہیں رہتی، تو بندے کے اندر کیا طاقت ہوگی، لیکن ساتھ یہ کہتے ہیں ولم اکم بدعائک رب شقیا، میرے مولا میں پھر بھی تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا، میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ میری دعا تو سنے گا، پھر ساتھ یہ کہتے ہیں میں اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں سے ڈرتا ہوں، یعنی میرے پیچھے یہ بنو اسرائیل جتنے بھی ہیں یہ اور خراب ہوں گے، دین کی دعوت تھوڑی بہت چلتی رہے، اللہ کی باتیں سنتے رہیں، رسول کی باتیں سنتے رہیں، شریعت کے احکام سنتے رہیں، تو شاید ان میں کچھ نہ کچھ تو دین پر قائم رہیں گے، لیکن اگر میں چلا گیا تو پیچھے اس دعوت کو کون کرے گا، کون ان کو سمجھاتا بجھاتا رہے گا، تو اس لیے مجھے ڈر ہے، اور دوسری طرف میری بیوی بانج ہے، تو اللہ تو اپنی جناب سے مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے، یعنی بنو اسرائیل کا، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ انسان بھی بنا، یہ تھوڑے تھوڑے جملے ہیں دل کے اندر سے نکلے ہیں، چناؤ ہے، انتخاب ہے، کس قسم کی مجھے اولاد چاہیے اور میری نیت کیا ہے، یہ ان کی دعائیں ہیں، اور سیدنا زکریا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی یہ دعا اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور بہترین وارث عطا فرماتا ہے، اور وہ یحییٰ ہیں۔ پھر یہ کہ اولاد کو اللہ کے راستے میں قبول کرنے کی دعا، اللہ اولاد دے تو انسان یہ دعا کرے اللہ مجھے اولاد دے تو میں اس کو تیرے راستے میں لگا دوں گا، جی ہاں، تیرے راستے سے مراد یہ کہ دین کی خدمت کرے گا، دین پڑھے گا، عالم بنے گا، فقیہ بنے گا، مسلمانوں کی بڑی ضرورت ہے، تو یہ اولاد ایسی دے جو میں دین کی طرف لگا دوں، میری خواہش ہے، اور دیکھیے یہ خواہش ایک خاتون میں ہے، خاتون میں اللہ نے اس خواہش کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، اور اللہ کو یہ خواہش اتنی پسند آئی ہے کہ قرآن مجید کا حصہ بنا دیا ہے، یہ مریم کی والدہ ہیں، حنہ ان کا نام ہے، حنہ عمران کی بیوی ہیں، تو وہ دعا کرتی ہیں، کہتی ہیں ربی انی نظر تو لکا ما فی بطنی محررن فتقبل منی انکا انت السمیع العلیم. اے میرے رب بے شک میں نے تیرے لیے اس کی نظر مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں وہ حاملہ تھی. تو نظر یہ مانی ہے کہ جو میرے پیٹ میں ہے کہ یہ آزاد چھوڑا ہوا ہوگا. اس دور میں آزاد چھوڑے کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کی طرف سے اس پر کوئی ایسی پابندی نہیں ہوگی کہ خاندانی جو پیشہ ہے وہ اس کو اختیار کر لے, بلکہ یہ آزاد کا مطلب یہ کہ یہ اب تیرے دین کو آزادی سے سیکھے گا. سو مجھ سے قبول فرما لے, بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. تو اللہ تعالی نے واقعی قبول فرما, فتقبلها بقبول حسن, اللہ تعالی نے اس دعا کے ذریعے اس بچی کو قبول فرما لیا اور ایسا قبول فرما بڑا بہترین. وانبتها نباتا حسنا, اور جب اس کو اگایا یعنی اس کو بڑھایا تو اس کی بڑھوتی میں ایسے سامان پیدا کر دیے, ماحول بنا دیا کہ وہ انتہائی نیک بچی پاکیزہ بچی بن کے جوان ہوئی. اور پھر اللہ نے اس سے جو کام لیا دنیا کے لیے ایک بہت زبردست نشانی بنا دیا ان کو کہ بغیر شوہر کے انہوں نے ایک بچہ جنم دیا. تو نیک اولاد, اولاد میں بہرحال یہ خواہش ضرور ہونی چاہیے والدین کے کہ اللہ اولاد دے, لیکن دین کا کام جاری رکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی, انشاءاللہ ہم بھی چاہیں گے کہ ہمارا بیٹا بھی آگے بڑھے, کوئی دین کا کام کر لے. آج جو بڑے مسائل ہیں نا, ہم کہتے ہیں دین پیچھے کیوں رہ گیا ہے. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج جو ہمارے ہاں مسائل ہیں کہ دین پیچھے کیوں رہ گیا, اس کی بڑی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان بہت کم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد میں کسی اچھے نیک صالح بچے کو دین کے لیے وقف کریں. حقیقت ہے, اور آپ دوسروں میں جائیں, چاہے جیو ہیں کرسچن ہیں, ذہین بچے ان کے ذہین بچے مذہبی تعلیم حاصل کر کے اور اعلیٰ سے اعلیٰ یونیورسٹیز سے ڈگری لینے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو اپنے غلط نظریے کے لیے زندگی بھر کے لیے وقف کر دیا ہے, اور ایسی جگہ وقف کیا ہے جہاں ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم وہاں جا کے دین کی دعوت دے سکتے ہیں. افریقہ میں کہاں امریکہ کی زندگی, کہاں نارتھ امریکہ کی یا پھر یورپ کی زندگیاں, اور یہ تڑپ کہ اچھی ڈگری, اچھا ماحول, اچھی تنخواہ, اس سب کچھ کو قربان کر کے ہم چلے جائیں افریقہ کے ملک میں جہاں کھانے پینے کو دنیا ترس رہی ہے, اور وہاں جا کے اپنی کرسچینٹی کو پھیلائیں. یہ جذبے ہیں, ہمارے اندر تو یہ جذبہ ہی نہیں ہے. لوگ اس طرح اپنے آپ کو وقف کر رہے ہیں, جب تک یہ جذبہ ہمارے اندر نہیں آئے گا نا دین نہیں پھیلے گا. ہم نے معاشرے کے کمزور ترین افراد کو دین کے حوالے کیا ہے. مجھے اللہ نے اگر 7 بیٹے دیے ہیں تو ان 7 بیٹوں میں جو انتہائی ڈل ہوگا, نکمبا ہوگا, میں اس کے لیے یہ تجویز کروں گا کہ یہ جائے حافظ قرآن بن جائے یا دین پڑھ لے, اور جو انتہائی سمجھدار ہوگا اس کو میں اپنا صحیح وارث سمجھوں گا کہ یہ میرا بہترین وارث ہے. حالانکہ ہم نہیں جانتے کہ ایسی اولاد جو دنیا میں ہے اگر واقعی وہ نیک ہے تو مرنے کے بعد اس کا کیا کیا فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے. اکثر و بیشتر علماء جو ہیں, حقیقت ہے والدین کی شاید کوئی محنت ہو, اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کا کام لینا تھا لے لیا, جب وہ دین پڑھے اور عالم بنے اور دین کا کام انہوں نے پھیلایا تو انہوں نے خود بڑے عجیب و غریب قسم کے خواب بیان کیے. مجھے کسی بزرگ کے خواب یاد ہے نابینا عالم تھے، بڑے نیک اور بہت سے شاگرد ان کے، یہ پچھلی صدی کی بات ہے، تو وہ خود کہتے ہیں کہ جس روز میں نے درس نظامی کا آخری سبق لیا، یعنی صحیح بخاری کا آخری سبق لیا، تو میں رات کو جب سویا تو صبح اٹھا تو میں بڑا پریشان تھا، اور خواب میں نے یہ دیکھا کہ میرے والد مجھے ملتے ہیں جو فوت ہو چکے تھے، وہ کہنے لگے ہم آٹھ بھائی تھے، آٹھ بھائیوں میں سات بھائی اچھے بھلے صحت مند، میں اتفاق سے پیدا ہوا تھا نابینا، تو والد نے سات بیٹوں کو کاروبار پہ لگایا، خوب کاروبار پھلا پھولا اور مجھے ادھر بھیج دیا، تو آج میں نے سبق ختم جب کیا ہے تو رات کو سویا ہوں تو میرے والد مجھے ملتے ہیں، کہتے ہیں میں بڑی مشکل میں تھا، بڑی ہی مشکل میں، اور آج رات اللہ نے مجھے معاف کیا ہے، آج رات، وہ کیوں؟ یہ کہہ کے کہ تیرے بیٹے نے دین آج پورا پڑھ لیا ہے اور اس کے اندر واقعی خیر نظر آتی ہے، تو ہم اس کی وجہ سے مجھے معاف کر رہے ہیں، یہ ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے کہ کون سی اولاد ہمارے لیے باعث برکت ثابت ہو، لیکن کوشش ضرور کرنی چاہیے، یہ تڑپ ضرور ہونی چاہیے، دین کو ضرورت ہے، صحیح مانگی سچی پوچھئے تو دین کو ضرورت ہے، اور آج کے دور میں دیکھیے اگر کوئی انٹلیکچوئل چند ایک آ جائیں اور اچھی باتیں کریں تو لوگ کیوں نہ قائل ہوں، کسی کو سیدھی راہ پہ انسان لگا دے کتنی روحانی خوشی ہوتی ہے، اور اللہ اگر اس کو قبول کر لے تو نجات کا کتنا بڑا ذریعہ ہے، حقیقت ہے، یہی تڑپ تھی جو کہ حضرت مریم کی والدہ نے رب کی جناب میں کی کہ مولا میری یہ منت ہے کہ یہ بچہ جو پیٹ میں یہ تیرے دین کے لیے میں وقف کر دوں گی، بس پھر اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنے کی دعا بھی دیکھیے، اور دعا ہے انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، بے شک میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں، یعنی جو بچہ پیدا ہو اس کو بھی اور اس کی جو آگے اولاد ہو اس کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے، یعنی جو اولاد نہیں ہے اس کے لیے بھی دعا کر سکتا ہے والد یا والدین، اور اس اولاد کی جب اولاد ہو تو ان کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، تو یہ سیدہ مریم کی والدہ کی دعا ہے، اور نہ صرف اپنی بچی کے لیے یا پیٹ میں جو بچہ ہے اس کے لیے بلکہ آگے بھی دعا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں دعائیں سنی ہیں، آپ دیکھیں سیدہ مریم کو جب اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام دیتے ہیں تو حدیث میں یہ آتا ہے کہ تین بچے ایسے پیدا ہوئے ہیں، جب پیدا ہوئے ہیں تو شیطان ان کو ٹچ نہیں کر سکا، کیونکہ شیطان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو کچوکے لگاتا ہے، اس لیے وہ چیخیں مارتا ہے، لیکن تین بچے ایسے ہوئے ہیں جن کو شیطان کچوکے نہیں لگا سکا، پڑے رہا ہے، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، اور ان میں ایک سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہے، جب وہ پیدا ہوئے تو شیطان کو ضرورت نہیں ہوئی کہ آگے آئے ان کو کوئی کچوکے لگائے اور وہ روئیں، ایک تو یہ دعا یوں قبول ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بچہ بچپن میں ہی بول بیٹھتا ہے انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری ماں کو الزام نہ دو، ٹھیک ہے، پھر اگلی دعا یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اولاد کو شرک سے محفوظ رکھنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، جی ہاں، اللہ کی پہچان بچوں کو اگر کرا دی جائے صحیح معنوں میں، اور یہ بتا دیا جائے کہ اللہ کے علاوہ اور جو ہیں ان کی کیا حیثیت ہے، تو بچے اللہ کو پہچان لیتے ہیں اور شرک سے محفوظ رہتے ہیں، اور یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہے کہ وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اس بات سے بچائے رکھنا کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، جی ہاں، یہ بھی بہت گھناؤنا جرم ہے، گناہ ہے اللہ کی نظر میں، اور شرک ہے جس کے لیے نبی بھی پناہ مانگ رہا ہے، اور نبی اپنی اولاد کی بھی فکر کر رہا ہے اور ان کے لیے بھی دعا کر رہا ہے، اس لیے کہ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے مگر شرک معاف نہیں ہو سکتا، اور بڑا عجیب سے یہ شرک ہے جس کا بہت سے کم لوگ ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو شرک کو سمجھتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنے سے یہ سمجھ آتی ہے کہ کیا توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، پھر اولاد کے نماز قائم کرنے کی دعا بھی کرنی چاہیے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی نماز قائم رکھنے والا بنا۔ یہ ہے ماں باپ کی فکر کہ اولاد جہاں مسلمان ہو، صحیح سالم ہو، وہاں سب سے بڑی فکر ان کی یہ ہو کہ بچے نمازی بنیں، نماز ضرور پڑھیں، اس کو نہ چھوڑیں۔ ان کی آخرت کی فکر اولاد کو ہو، والدین کو ہو، کہ بچہ کم از کم نماز سے جوڑا رہے، فجر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، اس کو چھوڑے نہ، دن کی نمازیں بھی نہ چھوڑے، اس سے اس کی آخرت کا خیال ہوگا۔ تو یہ وہ چیز ہے جو والدین کو اپنی اولاد کو کہہ سکتے ہیں، والدین اپنی اولاد کو، کہ بیٹا مجھے بس یہی فکر ہے اللہ تمہاری آخرت بنا دے، وہ صحیح بنا دے۔ اور صحیح آخرت کس سے بنے گی؟ نماز قائم کرنے سے۔ پھر ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے ہمارے رب میری دعا کو قبول بھی فرما۔ تو یہ ساتھ دعا بھی کی جا رہی ہے اور یہ بھی عرض کی جا رہی ہے اللہ اسے قبول فرما، ٹھیک ہے۔ پھر اولاد کی اصلاح کے لیے دعا، یہ بھی بڑی خوبصورت دعا ہے جو سیدنا یوسف علیہ السلام و تسلیم نے نہیں بلکہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا ہے، ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے۔ یعنی والدین کا احسان، والدین پر احسان یہ ہے کہ ان دونوں کو جوڑا بنایا، اور پھر مجھ پر احسان یہ کہ ان کے ذریعے مجھے پیدا کیا اور پھر مجھے اس جیسے والدین عطا کیے جنہوں نے مجھ سے ٹوٹ کے محبت کی، اور یہ بھی کہ میں ایسے اچھے عمل کروں جو تجھے پسند ہو۔ یہ بھی دعا ہے، ایسے عمل انسان نہ کرے یا پناہ مانگے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو، اور میری خاطر میری اولاد کی اصلاح کر، واصلح لی فی ذریتی۔ اولاد کی اصلاح یہی ہے کہ اولاد نیک ہو، فرما بردار ہو اور معاملات کو اچھی طرح سمجھتی ہو۔ پھر میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بلا شبہ میں فرما بردار ہوں، اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ توبہ کرتا ہوں، اور باقی یہ کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ میری بھرپور کوشش ہے کہ تیرا حکم آئے اور میں اس کی فرما برداری نہ کروں بلکہ میں کرتا ہوں۔ یہ ہے ایک تجزیہ جو انسان اپنا کر کے رب کی جناب میں پیش کرتا ہے، اور یہ سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے۔ پھر اس کے بعد ایسی اولاد سے پناہ مانگنا جو سرکش بن جائے، یہ دعا پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ پھر اولاد کی حفاظت کی دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہماری اولاد کو محفوظ رکھے، بڑی فکر ہوتی ہے اور ہونی چاہیے۔ سب سے بڑی حفاظت جو ہے نا وہ اس کے دین کی حفاظت ہے، دین محفوظ رہے، بس اصل چیز یہی ہے۔ اللہ دین محفوظ رکھ لے تو سب سے بڑی نعمت ہے، اور دین جب محفوظ رہتا ہے تو پھر اسی دین کی وجہ سے اولاد اپنے والدین کی فرما بردار بنتی ہے اور اپنے والدین کی خوب خدمت کرتی ہے، ان کے ساتھ احسان کرتی ہے دین کی وجہ سے۔ تو اس لیے اولاد کی حفاظت کی دعا بھی کرنی چاہیے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے لیے پناہ طلب کیا کرتے تھے رب کی جناب میں، اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام بھی ان کلمات کے ذریعے اسماعیل اور اسحاق کے لیے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اور یہ کیا ہے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت۔ کہ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان سے. اللہ کے کامل کلمات کیا ہیں؟ پورا قرآن مجید ہے, اور قرآن مجید کے اندر دعائیں ہیں, وہ جو دعائیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو سکھائیں یا ہمیں تعلیم دی کہ تم اس طرح کی دعا کیا کرو. اور یہ کامل کلمات جو ہیں ہر شیطان سے اور ہر زہریلے جانور سے اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے, یہ ہے. یہ ہماری چیز, ہماری یہ تینوں چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں. شیطان بھی موجود ہے جو ہر وقت برا سوچتا ہے ہمارا, وہ ہمارا خیر خواہ نہیں ہے, نقصان پہنچانے کا سوچتا ہے, اذیتیں پہنچانے کا سوچتا ہے کہ کسی طرح تکلیف پہنچے اس کو. اور پھر شیطان جو ہے نا وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے, شیطان جن ہوتا ہے یا شیطان انسان ہوتا ہے, یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف پہنچائی جائے جس سے ہمیں خوشی ہو. اور یہ سب سے بڑی جو تکلیف ہے وہ یہی تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی ذات کو کوئی ایسی شے ٹچ کر جائے جو بیماری کی صورت میں ہو, یا خدا نخواستہ دیوانگی کی صورت اختیار کر لے, یا اسی طرح کوئی اور جسم میں کوئی بیماری ایسی پڑ جائے کہ جس سے یہ کام کرنے کے قابل نہ ہو. پھر وہاں متن, اور اسی طرح ہر زہریلے جانور سے بھی, کوئی پتہ نہیں چلتا زہریلے جانور کا, کچھ پتہ نہیں چلتا. گھر میں پہنچیں, آفس میں پہنچیں, گاڑی میں بیٹھیں, ادھر ادھر جائیں, کسی کے گھر جائیں, کہیں لیٹ جائیں, کوئی پتہ چلتا ہے؟ میں یونیورسٹی میں تھا, فیصل مسجد کے اوپر کر کے, بڑا سہن ہے, بڑے غریب لوگ بےچارے رات کو آتے وہاں سو جاتے تھے. ہمارا ایک تو یونیورسٹی کا اپنی آفس کا ایک بندہ تھا, ینگ سا لڑکا, شادی شدہ, وہ بھی رات کو وہاں سویا. تو کافی مہینے, دو مہینے کے بعد میں اس کو ملا تو بالکل ہی اس کی شکل بدلی ہوئی, بیمار سا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے جی میں یہاں چھت پہ سویا ہوا تھا, کوئی رات کو کوئی سانپ آیا مجھے ڈس گیا, اور سانپ کے ڈسنے سے میرے جسم میں جو اثر ہوا ہے, وہ زہر جو پھیلا ہے, اس کا یہ نقصان ہوا ہے کہ میں علاج ابھی تک کرا رہا ہوں, میں سب کچھ ختم کر چکا ہوں مگر ابھی میرا علاج صحیح نہیں ہوا. اور دوسرا نقصان یہ ہوا ہے کہ اس ڈسنے کے فوراً بعد میری بیوی اپنے بچوں کو لے کے گھر چلی گئی, وہ مجھ سے ملنا ہی نہیں چاہتی. تو ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں, اللہ محفوظ رکھے ایسی چیز سے ہر ایک کو. تو ایسا ہوتا ہے. وَهَامَّ وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّ, اور ہر نقصان پہنچانے والی نظر بد سے. جی ہاں, انسان کی اپنی نظر بھی بعض اوقات بد ہو جاتی ہے. کوئی شے بندہ دیکھتا ہے, اس کو نظر لگا دیتا ہے, پوری نظر سے دیکھتا ہے, اور وہ بس ختم ہو جاتی ہے. اور نظر بد جو ہے, آپ فرماتے ہیں العین حقن, نظر لگنا برحق ہے, لگ جاتی ہے. اور جب یہ نظر لگتی ہے تو بعض اوقات انسان کو موت کے اندر بھی داخل کر دیتی ہے, یعنی موت بھی اس کو آ جاتی ہے. اس قدر ڈینجرس چیز ہے یہ نظر بد. تو آپ نے اس کا علاج ہی بتایا کہ جب بھی ہم مسلمان دوسروں کے خیر خواہ بنیں, جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھیں, کسی کا کوئی بیٹا ہے, پیارا سا بیٹا, اس کو دیکھیں, یا کوئی چیز دیکھیں جو اچھی لگے, اس نے خود پہنی ہوئی ہے, تو بجائے اس کے یہ کہنا بندہ ہے نا, فوراً یہ کہا جائے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, بس. اور اگر وہ نہیں کہتا تو خود انسان ضرور پڑھ لے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دوسرے کی نظر بد ہے اس سے بھی بچا دے گا. یاد ہے نا سورۃ کہف میں واقعہ دو بھائیوں کا, دوستوں کا, جو ایک باغ میں لے گیا اپنے میں, تو باغ کو دیکھ گیا تھا کتنا زبردست باغ ہے, میں نہیں سمجھتا کہ یہ باغ کبھی تباہ ہوگا. دوسرا اس کو کہتا ہے تم نے ایسا لفظ کیوں نہ کہے جب تم باغ میں داخل ہوئے, تو کم از کم یہ کہتے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ, یہ کیوں نہیں کہا تم نے؟ تم نے تو خود اپنے باغ کو نظر لگا دیے. اور یہی کچھ ہوا کہ وہ کیا ہے, فاصبح یقلب کفیہ علی ما انفق فیہا وہی خاویۃ علی عروشہا. صبح ہوئی تو باغ میں آیا تو رات کو ایک ایسا جھونکا آیا جس نے سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا تھا, اور پھر وہ اپنے ہاتھوں کو ملتا رہا اور بڑی افسوس کا اظہار کرتا رہا. تو نظر لگ جاتی ہے, اپنی بھی نظر لگتی ہے. تو اس کا علاج بھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بتایا کہ جس بندے پر تمہیں شک ہو کہ اس کی نظر لگی ہے اس سے وضو کرواؤ، وضو کروا کے اس کے وضو کا پانی جو ہے نا جس پر نظر لگی ہے اس پر جوں چھڑک دو، اللہ چاہے گا تو ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک صحابی تھے، وہ ایسے ہی کسی چشمے پہ نہا رہے تھے، دوسرا آیا، اس نے دیکھا کہ اتنا خوبصورت جسم ہے، تو کہتا ہے کیا تمہارا خوبصورت جسم ہے، بس اتنا کہنا تھا، وہ وہیں نہاتے نہاتے ایسے شل ہوئے کہ اٹھ نہیں سکے، ان کو اٹھا کے گھر لائے، تو نبی علیہ السلام کو بتایا گیا، آپ نے فرمایا جس نے یہ لفظ کہتے ہیں، آپ نے فرمایا تم نے تو اس پر نظر لگا دی ہے، وہ بیچارہ بالکل یعنی کچھ نہ ہوش نہ کچھ، جسم اس کا ختم، ہوش میں نہیں ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو وضو کرواؤ، اور وضو کروا کے اس کا پانی جمع کیا آپ نے تو اس بیمار پر چھڑکا، تو الحمدللہ اس کو افاقہ ہو گیا۔ تو ایسا کرنا چاہیے، لیکن اس سے پہلے یہ دعائیں مانگنی چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامت من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامت، ٹھیک ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اولاد کی دینی اور دنیاوی ضروریات پوری ہونے کی دعا کرنا، ہاں یہ بھی ضروری ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ محتاج نہ رہے، کہ والد کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ جہاں اس کی دینی ضروریات میں پوری کر رہا ہوں، وہاں اس نے جینا بھی ہے، کھانا پینا بھی ہے، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ کیوں پھیلائے، میں خود اس کا اتنا بندوبست کر جاؤں کہ وہ آرام سے کھا بھی سکے، پی بھی سکے، رہ بھی سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں آئے، آپ کے ساتھ حجت الوداع یا فتح مکہ کے موقع پر موجود تھے، اتفاق سے وہاں بیمار ہو گئے، اور مکہ میں جو بیمار ہوتا تھا نا بس اس کے بارے میں یہ عام بات تھی کہ یہ بچے گا نہیں، اب فوت ہو جائے گا۔ تو سعد بڑے سخت بیمار تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی عادت کے لیے تشریف لائے، تو سعد نے یہ عرض کی، اللہ کے رسول آپ دیکھ رہے ہیں میں بیمار ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ اب میں بچوں، آپ نے فرمایا ایسا مت کہو، اللہ تمہیں بچائے گا، لیکن ساتھ ہی ایک مسئلہ پیش کر دیا، کہنے لگے اللہ کے رسول میری اولاد ہے، سب بچیاں ہیں، وہ بچیوں کو میں نے شادیاں کر دینی ہیں، اور اللہ نے مجھے بڑا سرمایہ دے رہا ہے کہ کیا میں ایسا نہ کروں اپنے مال کا، یہ سارا مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں، آپ ہمارا نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر کہنے لگے اللہ کے رسول اچھا دو تہائی مال خرچ کر دوں، اور نہ بالکل نہیں، کہنے لگے آدھا، اور ہمارا یہ بھی نہیں، پھر کہنے لگے اچھا ایک تہائی، تو آپ نے فرمایا ایک تہائی والثلث کثیر، وہ بھی بہت زیادہ ہے، چلیں اتنا کر لو۔ پھر آپ نے ایک بڑی حکمت کی بات کی، آپ نے فرمایا سعد سنو، تم اپنی اولاد کے لیے اگر مال چھوڑ جاؤ وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور بعد میں تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد جو ہے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتی رہے، کہ ابا کے پاس مال تھا وہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر گئے اور ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ پلیز ہماری مدد کریں۔ یہ دین جو ہے نا مال کو برا نہیں کہتا، اچھا سمجھتا ہے، اس کو خیر کہا ہے۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ اگر اس کے کوئی فوائد نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی میراث کے مسئلے قرآن مجید میں ذکر نہ کرتا، ورثے کے مسئلے اس لیے ذکر کیے ہیں تاکہ اولاد کے لیے والدین کچھ نہ کچھ سرمایہ چھوڑ جائیں، ان کو فائدہ ہو۔ تو دینی اور دنیاوی ضرورت کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اولاد کے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، اے میرے رب، اے ہمارے رب، میں نے اپنی اولاد کو اولاد کے ایک حصے کو تیرے قابل احترام گھر کے پاس ایسے میدان میں لا بسایا ہے جہاں کوئی کھیتی نہیں، یعنی مکہ کی یہ وادی ہے حرم پاک کے پاس، کوئی کھیتی نہیں، بس اے ہمارے رب اس لیے لا بسایا ہے تاکہ وہ نماز قائم کریں، حرم کے پاس ہے نماز پڑھیں گے، یہ دین کی فکر ہے. اور مسجد کے پاس اگر گھر ہو تو یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، ورنہ ہمارا کلچر تو آج کل ایسے بنتا جا رہا ہے کہ مسجد سے دور ہمارا گھر ہو، کہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں اچھا اچھا تم مسجد کے پاس رہنے والے ہو. پھر دوسری بات یہ کہ فجعل افئدہ من الناس، سو لوگوں کے دل ایسے کر دے کہ ان کی طرف مائل رہیں، یعنی یہ خانہ کعبہ میں رہنے والی جو ان کی اولاد ہوگی لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں، اور الحمدللہ یہ اب تک مائل ہیں. آپ دیکھ لیں دنیا میں بہرحال مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، لیکن جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام یا نبی علیہ السلام و تسلیم کی جو اولاد کا ذکر آتا ہے، یہ قریشی ہے یا ہاشمی ہے یہ فلاں ہے، آپ کی اولاد سے ہیں، اسی خاندان سے ہیں، تو لوگ بڑی ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں شاہ کا لفظ ہے شاہ جی، تو شاہ جی کو بڑی عزت دی جاتی ہے، کیوں کہ سید خاندان ہے. تو بہرحال یہ جو ریسپیکٹ جو ہے، فجعل افئدۃ من الناس والی جو بات ہے، وہ لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دی ہے کہ ان کی طرف مائل ہوتے ہیں. اور پھر تہوی الیہم ورزقہم من الثمرات، اور انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما، یہ فکر ہے کہ بچوں کو بھی رزق ملنا چاہیے. لعلہم یشکرون، شاید کہ وہ شکر ادا کریں. تو والدین اگر اپنی اولاد کے لیے جہاں دینی ضرورت کا سوچتے ہیں، وہاں دنیاوی ضرورت کا بھی بہت سوچیں، کوئی منع نہیں ہے، کوئی مایوب بات نہیں ہے. پھر آخری دعا ہے کہ بچوں کو علم و حکمت کی دعا دینا، ماں باپ یا دوسرے اس طرح کی دعا بھی ضرور دیں. چھوٹے بچے کو دیکھیں یہ دعا تھے کیا، مثلا اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو کتاب قرآن کی تعلیم دے. یہ دعا ہے. یہ کیسی دعا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہیں، بچے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ اپنی پھپھی جو میمونہ تھی، جو ام المومنین تھی، انہیں عرض کرتے ہیں اممہ پھپھا جان، میں چاہتا ہوں کہ میں ایک رات آپ کے ہاں رہوں، جب اللہ کے رسول رہتے ہیں تو میں بھی رہوں. تو ان کا ٹھیک ہے بیٹا، میں اللہ کے رسول سے پوچھ کے تمہیں بتاؤں گی. تو پوچھ کے بتایا تو کہہ دیا اس کو ابن عباس، آؤ تم آج رات ہمارے ہاں رہ لو. تو ابن عباس کہتے ہیں میں جب گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، یعنی میری پھپھی یوں سوئیں، اللہ کے رسول یوں سوئے، اور میں سر ادھر تھا تو ٹانگیں میری ادھر تھی، میں یوں سویا. چھوٹی سی جگہ تھا، کمرہ تھا، اسی میں ہم سو گئے. اب رات کو میں دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اٹھتے ہیں اور تہجد کے لیے، تو آپ اٹھ کے پہلے یہ پڑھتے ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، یہ آیتیں پڑھتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ اٹھتے ہیں اور پانی لیتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں. تو ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اب اللہ کے رسول واپس آئیں گے تو وضو کریں گے، تو چپکے سے میں اٹھا، مجھے خیال آیا، میں اٹھا اور آپ کا جو وضو کا برتن تھا میں نے اس میں پانی ڈال دیا، اور پانی ڈال کے پاس ہی رکھ دیا جہاں آپ بیٹھتے اور وضو کرتے تھے. یہ سیانہ پن ہے نا. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں میں لیٹ گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف لائے تو انہوں نے وضو کا برتن جب اٹھانا چاہا تو اس میں پانی تھا، تو آپ حیران تھے کہ پانی کس نے ڈالا ہے.